तो अगर ऐसा है, मैं आप लोगों को इस बात की पूरी इजाजत दे रहा हूं कि अगर किसी को कोई बात समझ में ना आए तो वो बीच में सवाल कर सकता है। यानी ये पाबंदी नहीं है कि आपको अगर बिल्कुल समझ में ना आए और आप ज़बरदस्ती बैठे रहें, ये काम ना कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको क्लेरिफाई नहीं हो रही तो आप हाथ खड़ा करें और पूछ लें कि ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, और मैं हत्तल इम्कान उसको वाज़े करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली ख़राबी जो इंसान के नफ्स में पैदा होती है और जहाँ से पूरी एक चेन शुरू होती है, यानी कि वो आप देखेंगे अगले 2-3 दिनों में कि ये जिस तरीके से अच्छाई का बीज होता है उसी तरीके से बुराई का भी बीज होता है, और जिस तरीके से ईमान कल्ब में आने के बाद ग्रो करके और शजरे तैयबा बन जाता है, इसी तरीके से खराबी का बीज भी खुदा ना खास्ता दिल में आ जाए तो वो भी फैलकर और आगे बढ़ के शजरे खबीसा बन जाता है। ये दोनों लफ्ज़ सूरह इब्राहिम की आयतों में इन दोनों अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, एक शजरे तैयबा है, एक शजरे खबीसा है, नापाक। खबीस यानी नापाक। शजरे तैयबा आसमान की तरफ ग्रो करता है और फल देता है, शजरे खबीसा किसी तरफ भी ग्रो नहीं करता, सिर्फ एक जाल और जंजाल की तरह से फैल जाता है, और जब वक्त आएगा तो खुदा उसको उखाड़ के और फेंक देगा। ठीक है, ये दोनों किस्म की पॉसिबिलिटीज हमारे लिए मौजूद हैं कि हम अगर अपने दिल में ईमान का बीज बोएं, इंशाल्लाह उसकी आबियारी करें, उसका तज़किया करें, उसकी अच्छे तरीके से गार्डनिंग करें, तो वो शजरा तैयबा बन जाएगा। और अगर हम अपने दिल की तरफ से इग्नोरेंट हो जाएं, गफलत में पड़ जाएं, तो शैतान वहाँ पर अपनी जगह बनाएगा और पूरा अपना नेटवर्क फैलाएगा जो शजरा खबीसा है। तो पहली खराबी जो शजरा खबीसा की पैदाइश का सबब बन सकती है वह है रियाकारी या शौफ, जिसकी मैंने कल वजाहत की। रियाकारी के हवाले से फिर आखिर में, यानी कि कल का मौजू थोड़ा सा ताज़ा हो जाए, तो एक हदीस जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम की बयान फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि रियाकार की 3 अलामतें हैं। क्योंकि देखें, जब भी हम रूहानी खूबियों की या रूहानी बीमारियों की बात करते हैं तो हम हमेशा कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स के रेफरेंस से बात करेंगे, यानी कुछ चीज़ें जिनके ज़रिए से हम पहचान सकें, वरना ईमान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दिल में नज़र आ जाए, और इसी तरीके से कुफ्र और शिर्क और निफाक भी दिखाई दे जाने वाली चीज़ें नहीं हैं, इसकी अलामतें होती हैं जिससे पता चलता है। तो उन अलामतों का समझ लेना बेहद ज़रूरी है। तो रियाकार की अलामतें क्या हैं? आप फरमाते हैं 3 अलामतें हैं रियाकार की। यन्शतो इज रअन्नास, जब लोग उसे देख रहे हों, लोगों की नज़रों के सामने हों, तो बहुत खुश मसरूर और भाग भाग के काम करने वाला। यानी जब लोग देख रहे हैं तो नमाज ऐसे पढ़ रहे हैं कि जैसे हमसे ज़्यादा नमाज में तवज्जो करने वाले कोई है ही नहीं। जब लोगों की नज़रों के सामने हैं तो अपनी इबादात को या जो भी नेक काम हैं या जो बात कर रहे हैं उसको इतनी तवज्जो से और इतनी अच्छाई से अंजाम दे रहे हैं कि गोया के हमारी मैक्सिमम कंसंट्रेशन इस पर है। लेकिन अगला जुमला क्या है? वह यक्सलो इज़ा काना वहदा, और जब अकेला हो तो सुस्ती का शिकार हो जाए। यानी इसका मतलब क्या है कि व्हेन इन फ्रंट ऑफ पीपल सो डूइंग एवरीथिंग विद कंप्लीट एंथुजियाज्म, एंड व्हेन अलोन कंप्लीटली लेजी, अ लेजी पर्सन। यानी किसी चीज की तरफ मोटिवेटेड नहीं है, किसी चीज की तरफ दिल नहीं चाह रहा, अगर नमाज भी पढ़ रहे हैं तो अजीब बेजारी की हालत में पढ़ रहे हैं। ये रियाकार की अलामत है जो आप फरमाते हैं। तीसरी अलामत, वो युहिब्बु अन युहमदा फी जमीउ उमूरिही, और इस बात को महबूब रखता है कि अपने हर काम में लोग उसकी तारीफ करें। ये 3 अलामतें, 3 निशानियां हैं किसकी? रियाकार की, जो अपना काम, जो अपने आमाल, जो अपनी जिंदगी खुशनुदी खुदा के लिए नहीं गुजारता बल्कि لوگوں کی نظروں میں قدر و منزلت کو حاصل کرنے کے لیے عمل انجام دیتا ہے. اور اس کا آخر میں حشر کیا ہوگا کہ جب یہ خدا کے پاس جائے گا اور خدا سے پوچھے گا, خدا سے چاہے گا کہ میری عبادتوں کا مجھے اجر مل جائے, میں نے جو اعمال کیے تھے اس کے بدلے میں مجھے جنت کی نعمتیں مل جائیں, تو خدا کی طرف سے جواب یہی آئے گا کہ جس کے لیے تم نے کام کیے تھے اسی سے جا کے اپنا بدلہ لے لو, کیونکہ تم نے اپنی پوری زندگی ایسی گزاری کہ میری خاطر کچھ نہیں کیا, میری رضا مندی کی خاطر تم نے کوئی عمل انجام نہیں دیا, نہ کوئی چیز چاہی, نہ کسی چیز کو ناپسند کیا. تو جس کے لیے تم نے اپنی زندگی میں محبت رکھی, محبت کی دشمنیاں رکھی, جس کی خاطر تم نے اپنے اعمال انجام دیے, اسی سے جا کے اپنا بدلہ لے لو. تو ریاکار کو جو سب سے پہلا جھٹکا لگے گا قیامت کے دن, وہ یہ پریشانی اس کو اٹھانی پڑے گی کہ وہ امیدوار ہوگا کہ میں مجھے اپنے اعمال کا, اپنی نمازوں کا, اپنی عبادتوں کا, اپنی نیکیوں کا ایک بدلہ ملے اور میں جنت حاصل کروں, اور جواب میں یہ جملہ خدا کی طرف سے سننے کو ملے گا. تو تین علامتیں یاد رکھیے گا کہ جب لوگوں کے درمیان ہو تو ہائیلی انتھوزیاسٹک, بہت جوش میں, جوش و جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, اور جب تنہا ہیں تو کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا, کچھ نہیں ہو رہا, نماز میں بھی سستی, اعمال میں بھی کاہلی, اور ہمیشہ اس بات کی دل میں خواہش اور تمنا رکھنا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس پر میری تعریف ہو, تعریف کی جائے. یہ ریاکار کی تین علامتیں ہیں جو امام علی علیہ السلام نے بیان فرمائی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں تیسری حدیث کی طرف, جس میں نفس کی دوسری مہلک بیماری کا ذکر کیا گیا ہے. اچھا, یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. ایک انسان جب یہ چاہے گا کہ دوسرے لوگ میرے کاموں کی تعریف کریں, یا جو کچھ بھی میرے مینرز ہیں, ایٹیٹیوڈز ہیں, اعمال ہیں, میری گفتگو ہیں, لوگ اس کی تعریف کریں, لوگ اس کو اچھا کہیں, تو رفتہ رفتہ کر کے اس کے دل میں, دماغ میں کیا چیز پیدا ہو جائے گی کہ میں واقعاً اچھا ہوں. یہ بات ہوگی یا نہیں؟ یعنی کہ انسان شروع میں یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری ایک چیز کو دیکھیں, میرے ایک کام کو دیکھیں اور تعریف کریں, اور جب یہ چیز بڑھتے بڑھتے آگے جائے گی تو انسان اپنے دماغ میں اس چیز پر یقین کرنا شروع کر دے گا کہ میں واقعاً اچھا ہوں, تبھی تو لوگ میری تعریف کر رہے ہیں, تبھی تو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں, تبھی تو لوگ مجھے کسی منزلت پہ بٹھا رہے ہیں, کسی جگہ پہ بٹھا رہے ہیں. تو دوسری بیماری جو پہلے سے کنیکٹڈ ہے, یعنی ریاکاری سے کنیکٹڈ ہے, وہ کیا ہے؟ خود پسندی, جس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے عجب, عین جین بے, اور اگر انگریزی میں اس کا ترجمہ کریں تو سیلف پریز اینڈ سیلف ایکلیم, یعنی اپنی نظر میں خود کو بڑا سمجھنا, اپنی نظر میں خود کو صاحب فضیلت جاننا. اور یہ چیز کس وجہ سے پیدا ہوگی, اس کی بنیاد کیا بنے گی؟ ریاکاری, کہ انسان اپنے کاموں میں خلوص اور سنسیئرٹی کو ترک کرے اور تمام کام اس نیت سے کرتا رہے کہ لوگ اس پہ میری تعریف کریں, لوگ مجھے اچھا کہیں, لوگ مجھے اچھا سمجھیں. تو رفتہ رفتہ کر کے اگر اس بیماری کا علاج نہ ہوا تو انسان یہ بات, اس یقین اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا کہ میں واقعاً اچھا ہوں, میں واقعاً بلند ہوں, میں واقعاً بزرگ ہوں. حدیث جو یہاں پر بیان فرماتے ہیں ساتویں امام سے, کہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا امام علیہ السلام سے کہ وہ عجب یا خود پسندی کون سی ہے, یفسد العمل, جو عمل کو فاسد کر دیتی ہے. فاسد کا مطلب سمجھتے ہیں فساد, خراب کرنا, ڈسٹروائے کرنا. جیسے ایک کراپ ہے, فصل ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈسٹروائے ہو گئی, خراب ہو گئی, فاسد ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز اپنے مقام پر موجود ہے اور کوئی دوسری چیز اس میں آئی اور اس نے اس کی حیثیت کو خراب کر دیا, تباہ کر دیا. جیسے آپ ایک گلاس دودھ لیں اور اس ایک گلاس دودھ میں تھوڑا سا سرکہ ڈال لیں, تو پورا ایک گلاس دودھ دو قطرے سرکے ڈالنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا. یعنی دودھ دودھ نہیں رہے گا, پینے کے قابل نہیں رہے گا, استعمال کے لائق نہیں رہے گا. یہ مطلب ہوتا ہے فاسد کا. تو یفسد العمل کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک نیک عمل انجام دیا, آپ نے اچھائی کی, آپ نے خوبیوں کا مظاہرہ کیا, اور اس میں کوئی ایسی چیز پڑ گئی کہ جس نے اچھے عمل کو اچھا نہیں چھوڑا, وہ عمل اب کسی قابل نہیں رہا, اس کو کہتے ہیں فاسد. جیسے میں نے مثال دی نا کہ دودھ میں سرکہ ڈل جائے تو وہ پینے کے قابل نہیں ہے, وہ استعمال کے قابل نہیں ہے, خراب ہو گیا, پھٹ گیا, وہ دہی ایک طرف ہو گیا, پانی ایک طرف ہو گیا. اسی طریقے سے عمل میں بھی کچھ چیزیں, نیک عمل میں اگر کچھ چیزیں پڑ جائیں تو وہ اسی طریقے سے عمل کو کسی لائق اور قابل نہیں چھوڑتی, خراب کر دیتی ہیں. تو راوی امام علیہ السلام سے یہ پوچھتا ہے کہ اس عجب اور اس خود پسندی کے بارے میں مجھے آگاہ کریں کہ جو عمل کو فاسد کر دیتا ہے. یعنی ایسا انسان نمازیں پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, عزاداریاں کر رہا ہے, زیارتیں پڑھ رہا ہے, اپنے تئیں سمجھ رہا ہے کہ آخرت کا ذخیرہ جمع کر رہا ہوں, لیکن اگر اس میں یہ چیز پڑ گئی, اس میں اس چیز کی آمیزش ہو گئی عجب کی, خود پسندی کی, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فاسد ہو جائے, کسی کام کا نہیں رہیں گے وہ سارے اعمال. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عجب کے درجات ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر یزین للعبد سوء عمله فیراه حسنا, یعنی یہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لیولز ہیں خود پسندی کے جو عمل کو بالکل تباہ کر دیتے ہیں, کسی کام کا نہیں چھوڑتے. پہلا درجہ کیا ہے کہ ایک بندہ اپنے برے کام کو اس طریقے سے دیکھے کہ اسے اچھا لگ رہا ہو. یعنی خود پسندی کا یہ, جسے کہہ لیں کہ برائی کے حوالے سے کہیں تو ہائیسٹ اور ویسے دیکھیں تو لوئسٹ درجہ کیا ہے, کہ انسان اپنے برے عمل کو اس کے ذریعے, اس کا برا عمل اس کے سامنے اس طریقے سے زینت دے کر سجا کر سامنے آ جائے کہ وہ اسے حسن, خوبصورت سمجھ رہا ہو برے کام کو, اس کی تشریح بھی آگے آئے گی. دوسرا فرماتے ہیں کہ دوسرا درجہ کیا ہے خود پسندی کا جو عمل کو بالکل فاسد کر دیتا ہے, کہ ایک بندہ اپنے رب پر ایمان لائے اور یہ خیال کرے کہ میں نے خدا پر احسان کیا کہ اس کی بات قبول کر لی. یعنی یہ چیز ہمیں بہت عجیب لگتی ہے, لیکن اس قسم کا کوئی شیطانی شوشہ ہمارے دلوں میں کہیں گھسا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم اس بات کے بارے میں, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے, ہم نے ایمان کو قبول کر لیا, ہم نے پیغمبر کی بات مان لی, یعنی ہم نے خدا کے ساتھ کوئی بہت اچھا کام کیا کہ خدا کی بات سن لی ہم نے. تو آپ فرماتے ہیں کہ خود پسندی کی یہ دو شکلیں ایسی ہیں کہ جو عمل کو کسی کام کا نہیں رہنے دیتی, چاہے بندہ کچھ بھی کرتا رہے. ان دو چیزوں کے ساتھ یہاں پر ایک اور بات جس کی وضاحت بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ایک انسان ایک نیک کام کرتا ہے, نیک کام کرنے کے بعد دل میں خوشی کا احساس کرتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا, میں نے نیکی کی. کیا یہ چیز بھی خود پسندی میں شمار ہوتی ہے؟ ہمارے سامنے ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک نیک کام کیا, یعنی مثال کے طور پر ابھی انشاءاللہ رمضان کے دن آ رہے ہیں, ہم نے راتوں میں شب قدر کی راتوں میں جاگ کے عبادت کی, اور اگر پرخلوص سنسیئر عبادت کی تو صبح کے وقت آپ کو بہت اچھا لگنا چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ میں نے خدا کی بندگی کی, خدا کی عبادت کی, اطاعت میں رات صرف کی, تو یہ سرور اور خوشی اور پلیجر جو آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے شب قدر کی رات کو گزار کے, کیا یہ بھی خود پسندی میں شامل ہے؟ تو اس کی علماء وضاحت کرتے ہیں کہ نہیں, یہ چیز خود پسندی نہیں ہے, بلکہ اگر یہ بہجت اور سرور, یہ خوشی, یہ پلیجر آپ کو اس وجہ سے حاصل ہو رہا ہے کہ خدا نے مجھے ایک بڑی نعمت عطا کی, یعنی خدا نے مجھے یہ توفیق عنایت کی کہ میں ایک رات جاگ کر اس کی خوشنودی کی خاطر اس کی عبادت کر رہا ہوں. تو یہ خوشی کا احساس بذات خود عمل صالح ہے, یہ بری چیز نہیں ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. برائی کس چیز میں ہے کہ انسان اپنے عمل کو بڑا سمجھے اور یہ سوچنا شروع کر دے کہ اس عمل کی وجہ سے اب میں اتنا بزرگ ہو گیا ہوں کہ اب نہ خدا مجھے عذاب دے گا, نہ اب میں خدا کے کسی قانون کی گرفت میں آؤں گا, اور اپنے جتنے بھی خطا ہیں, اپنے قصور ہیں, اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں. سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے گا یہودیوں کے حوالے سے آیتیں کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم, پہلی بات تو یہ کہ کچھ بھی کر لیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ ہم خدا کی پسندیدہ قوم ہیں. خدا نے ہم میں نبیوں کو بھیجا, خدا نے ہم پر ان نعمتوں کو نازل کیا کہ جو کسی دوسری قوم پر نازل نہیں کیا, یعنی من و سلوا اور اس قسم کے دیگر نعمتیں. اور اگر ہم بفرض محال جہنم میں چلے بھی گئے, جیسے کہ ان کو کبھی یاد دلایا گیا کہ تم نے بچھڑے کی پرستش بھی تو کی تھی, کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے, یعنی قرآن کے الفاظ کیا ہیں, تمس لن تمسن نارو الا ایام معدودات, یعنی ہم جہنم میں جائیں گے نہیں بلکہ جہنم کی آگ نے اگر ہم کو چھو بھی لیا, یعنی جہنم میں جانا نہیں ہے ہمیں بلکہ اگر جہنم کی آگ ہم کو ٹچ بھی کر گئی, ہم سے قریب بھی آ گئی, تو وہ بھی چند گنتی کے دنوں کی بات ہوگی اور پھر ہم دوبارہ جنت میں آ جائیں گے. یہ ہے عجب, یہ خرابی ہے کہ اگر خدا نے نعمت دی ہے تو نعمت اطاعت اور فرما برداری اور عاجزی کا تقاضا کرتی ہے, نہ کہ خود پسندی اور تکبر کا. بات واضح ہو رہی ہے یہاں پر کہ جو خوشی انسان کو حاصل ہوتی ہے نیک عمل کر کے, اور اس خوشی کے نتیجے میں کبھی انسان سجدہ شکر ادا کرتا ہے, کبھی الحمدللہ کہتا ہے, یہ خود پسندی نہیں ہے. بلکہ خود پسندی یہ رویہ ہے کہ اب تو ہم خدا کی پسندیدہ قوم ہیں, اب ہم کچھ بھی کرتے رہیں, اب خدا کا عذاب, خدا کا غضب, خدا کی ناراضگی کبھی ہمیں گرفت میں نہیں لے سکتی, ہم کچھ بھی کرتے رہیں لیکن قصوروار نہیں ہوں گے. یہ اس قسم کی ساری باتیں, اس قسم کی پوری مینٹیلٹی جو آپ پڑھ جائیے سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, یہودیوں کے حوالے سے تفصیل سے موجود ہے. یہ ہے خود پسندی کی بنیادی تعریف. اس کے بعد اس کے مراتب کو سمجھا رہے ہیں. انہوں نے اوپر سے نیچے کی طرف لے کے گئے, میں نیچے سے اوپر کی طرف آپ کو, انہیں پہلے کم, پھر اس سے زیادہ, پھر اس سے زیادہ, پھر اس سے زیادہ. عجب کا جو کم ترین درجہ ہے خود پسندی کا, وہ یہ کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اس طریقے سے بہتر سمجھنا شروع کر دے کہ دوسرے انسان اسے اپنے مقابلے میں کمتر اور حقیر نظر آنا شروع ہو جائیں. یعنی مثال کے طور پر اگر ہم مومن ہیں اور کوئی دوسرا مومن ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایمان میں خرابیاں نکالیں. یعنی مثال کے طور پر میں نماز جماعت میں شریک ہوتا ہوں, آپ نماز جماعت نہیں پڑھتے, میں نماز زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھتا ہوں, آپ نماز دو منٹ میں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک, یعنی اس قسم کی باتیں کہ اگر باہم مومنین میں بھی ملاقات ہو تو اپنے ایمان کو اس سے بہتر سمجھنا. اگر کوئی غیر مومن ہے تو بات ہی کیا ہے, اس کے لیے تو پھر مسئلہ بہت ہی آسان ہے کہ پہلی فرصت میں اس کو کافر, مشرک اور وہ سب قرار دے کے اور جہنم کے حوالے کر دیں. تو یعنی کہ میں اتنے مستحبات انجام دیتا ہوں, میں اتنی نیکیاں انجام دیتا ہوں, میں محرمات سے یعنی حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں, میرا عقیدہ اتنا زیادہ مضبوط ہے, یہ خود پسندی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. یعنی یہ بگننگ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے آپ کو دیگر انسانوں اور افراد کے مقابلے میں بہتر समझना शुरू कर दे। इसके बाद इससे अगला दर्जा यानी कि सुन के थोड़ी सी आपको हैरानी जरूर होगी कि फिर ये फरमाते हैं कि इंसान ऐसा हो जाए कि ये समझना शुरू कर दे कि मैं क्योंकि नेकी कर रहा हूं इसलिए अब खुदा पर वाजिब हो गया है कि मुझे जन्नत दे, मुझे इसका अजर दे। जबकि हकीकतन आइम्माए ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने हमें क्या सिखाया है, हमें यह सिखाया है कि खुदा को लायक़ बंदगी जानकर इबादत करना है। जो रिवायतें बहुत आपने पढ़ी हैं, इबादतुल अहरार, इबादतुल तज्जार, के गुलामों की इबादत, ताजरों की इबादत और आज़ाद इंसानों की इबादत, तो यानी खुदा की बंदगी इसलिए करना है कि खुदा लायक़ इबादत है। और जितनी बंदगी करना है उसको हमेशा कमतर और हकीर समझना है। क्यों? इमाम अली अलैहिस्सलाम के ये जुमले नहजुल बलागा में आप देखें कि आप फरमाते हैं कि इंसान यानी आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और सीरत में ये चीज़ तकरीबन तमाम आइम्मा में नज़र आती है कि जब भी नमाज का वक्त आता था, नमाज के लिए वुज़ू करते थे तो जिस्म मुबारक पर लर्जा तारी हो जाता था, चेहरे का रंग जर्द पड़ने लगता था। और जब पूछा गया कि यह हालत आपकी क्यों होती है तो आप फरमाते थे कि क्या तुम्हें खबर नहीं है कि किसकी बारगाह में हाजिरी देने का वक्त आ गया है, किसके सामने खड़ा होने जा रहा हूं, क्या उसकी अजमत व जलालत के बारे में खबर नहीं है। ये मासूम ने हमको सिखाया है कि इबादत इस उनवान से करना है। जो इंसान खुद पसंद है, जिसके दिल में शैतनत और खबासत का बीज माज अल्लाह जड़ पकड़ना शुरू कर दिया है, वो जब इबादत करता है तो ये ख्याल करता है कि अब खुदा पर लाजिम हो गया है कि अब मुझे इसका बदला दे। आपने इस किस्म के जुमले सुने होंगे लोगों से कि मैं खुदा की इतनी इबादत करता हूं और खुदा ने मुझे इस मुश्किल में डाल दिया, मैं इतने अरसे से नमाजें पढ़ रहा हूँ, रोजे रख रहा हूँ, इबादत कर रहा हूँ, खुदा ने मेरे लिए मुश्किल, यानी इसका मतलब ये कि वो ये समझ रहे हैं कि ये मेरी जो इबादत है अब खुदा मेरा मकरूज हो गया है कि ये मेरी इबादतें इन्होंने खुदा पर अब एक बोझ बन गई हैं कि अब इन इबादतों के नतीजे में खुदा को चाहिए कि हर वक्त मुझे दुनियावी नेमतें देता रहे और मुझे खुश रखे। तो फरमाते हैं ये उस खुदपसंदी का दूसरा दर्जा इससे ऊपर कि इंसान अपनी नेकियों की वजह से, अपनी अच्छाइयों की वजह से खुदा पर गोया के एहसान कर रहा है ये समझना शुरू हो जाए और खुदा पाबंद हो गया है कि मुझे इस नेकी की जजा दे और अजर दे। जबकि इमाम अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि हकीकतन इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऐ परवरदिगार तूने हमें इस हिदायत का रास्ता दिखाया कि हम इन नेकियों, अच्छाइयों और भलाइयों के रास्ते पर चलने के आज काबिल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। दुआ इफ्तिताह के जुमले कि तमाम तारीफें और हम्द अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इस रास्ते की हिदायत की। ये जो हमेशा हमेशा की कामयाबी का रास्ता है, हमेशा हमेशा की बुलंदियों का रास्ता है, और अगर अल्लाह हमारी हिदायत नहीं करता तो हम इस हिदायत को हासिल करने के काबिल खुद से नहीं थे। एक सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। तीसरा दर्जा क्या है कि इंसान ये समझना शुरू कर दे कि अब मैं गोया खुदा के मुहिब्बीन में मेरा शुमार होने लगा है। मुहिब्बीन से मुराद के अब खुदा पर, यानी कि मेरा शुमार अब, बल्कि इसके लिए मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, वो ये कि इंसानों के दराजात जिस तरीके से कुरान करीम ने बयान किए तो सबसे बालातर दर्जे के इंसान कौन हैं जिनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मुकर्रबीन। अगर आप इन दराजात को देखना चाहें तो सूरह वाकया में इसका बयान है कि पहले अस्हाब यमीन और अस्हाब शिमाल, यानी दाएं हाथ वाले बाएं हाथ वाले, اور اصحاب یمین میں بھی دو کیٹیگریز ہیں، ایک اصحاب یمین خود اور دوسرے سابقون السابقون اولئک المقربون. یعنی انسانوں میں سب سے ہائیسٹ لیول کے لوگ کون ہیں؟ جو خدا سے سب سے زیادہ قریب ہیں، مقربون. مقرب یعنی نیئرنیس، نزدیکی، قربت. تو جو خدا سے سب سے زیادہ پروکسیمیٹی میں ہیں، نیئرنیس کی حالت میں ہیں، وہ لوگ انسانیت میں سب سے بلند ہیں، سب سے بلند درجہ ان کا ہے. تو تیسرے درجے پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کچھ نیکیاں کرنے کے بعد یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں مقربین میں شامل ہو گیا ہوں، اب میرا شمار کن میں ہونے لگا ہے؟ اولیاء خدا میں ہونا شروع ہو گیا ہے. یعنی اس طریقے سے وہ بیہیو کرنا شروع کر دے کہ گویا اب میں اولیاء الہی میں شامل ہو گیا ہوں، اور اپنے تئیں اس سوچ کو سمجھنا اور اپنے تئیں اپنے آپ کو یہ یقین دلانا شروع کر دے کہ میں سابقون السابقون اور مقربین کی درگاہ اور بارگاہ سے متعلق ہو گیا ہوں. تو یہ مختلف قسم کے درجات خود پسندی ہیں. ان سب باتوں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ انسان جتنی بھی نیکی کرے، انسان جتنی بھی عبادت کرے، اگر اس کا نیٹ رزلٹ سوائے اس کے کہ میں عبد خدا اور خدا کا ایک حقیر بندہ ہوں، اس کیفیت کے اسٹرانگ ہونے کے علاوہ اور کوئی بھی دوسرا نتیجہ نکلے تو یہ چیز عمل کو فاسد کرنے والی اور خراب کرنے والی. میری بات واضح ہو رہی؟ میں پھر دوہرا دوں، یعنی جو لوگ زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں انہیں یہ بات اچھے طریقے سے نظر آ جاتی ہے کہ ہم میں سے ہر انسان ایک پورا نظام خلقت ہے، ایک پورا خدا کا پیدا کیا ہوا ایک نیٹورک ہے، ہم میں سے ہر ایک اس کا ایک چھوٹا سا پرزا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پورا جو سسٹم آف کریشن ہے یہ ایک ہیوج مشینری ہے، اور ہم سب اس کے اندر ایک ایک پرزے کی مانند ہیں. جیسے علی علیہ السلام نے بھی اسی چیز کو اس زمانے کے لوگوں کو یوں سمجھایا کہ تیر کمان کی مثال دی لوگوں کے لیے کہ تم اپنی اولاد کی تربیت جب کرتے ہو تو جس زمانے میں تم پیدا ہوئے ہو تمہاری اولاد اس زمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، وہ کسی اور زمانے کے لیے پیدا ہوئے. تو آپ نے مثال انسانوں کی دی کہ جیسے تمہاری مثال ایک تیر کمان کی سی ہے کہ جس میں سے ایک تیر نکل کے مستقبل کی طرف جاتا ہے. تو خدا کو وہ کمانیں زیادہ پسند ہیں جو زیادہ مضبوط اور زیادہ تنی بھی ہوں. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا ایک سسٹم آف کریشن ہے جس میں ہم سب کی حیثیت ایک ڈاٹ کسی ہے، ایک پرزے کسی ہے، ایک کمپوننٹ کسی ہے. اور سب سے بہتر انسان وہ ہے یا سب سے بہتر پرزا وہ ہے کہ جو اپنا کام اچھے طریقے سے انجام دے. میں آپ کو ایک مثال دوں، گاڑی کا انجن ہے، گاڑی کے انجن میں بہت سارے پرزے ہیں، جیسے سلنڈر ہے، پسٹن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک معمولی سی پن بھی ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پر پسٹن اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہ دے اور چھوٹی سی پن اپنا کام صحیح طریقے سے پورا کرے تو کس چیز کو آپ رکھیں گے اور کس چیز کو پھینکیں گے؟ اس پن کو رکھیں گے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ پورے کا پورا نظام زندگی ایک ہیوج مشینری کی طریقے سے، اور اس میں سے ہم سب ایک ایک کر کے اس کے پرزے ہیں، اور ہم سب کو اپنی ایک ذمہ داری ہے جو ادا کرنی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پورا کر دیا تو خدا کی طرف سے محبت ہے اور اجر ہے اور نیکی ہے اور انعام ہے، اور اگر اس میں خرابی اور فساد پیدا کیا تو پریشانی اور مشکلات ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ خود پسندی کی کوئی جگہ نہیں ہے اس پورے سسٹم آف کریشن میں، اس تھاٹ کی، اس فکر کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں کہ اگر میں اچھا کام کر رہا ہوں تو میں آپ سے خدا نخواستہ بہتر ہوں. میں اچھا کام کر رہا ہوں، یعنی کہ میں اپنی حیثیت میں جو میری ذمہ داری ہے اس کو پوری کر رہا ہوں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارا رب تم سے محبت کرے گا، تمہیں اس کی جزا دے گا، ختم مت. اس کا نتیجہ یوں نہیں ہے کہ میں سمجھوں کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس سے برتر ہوں، اس سے میری خدمت میں آنا چاہیے یا اس سے مجھ سے نیچے ہونا چاہیے. ایک صلوات محمد و آل محمد. اب دوسرا پہلو جو روایت معصوم میں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی یہ تو ان لوگوں کی بات ہوئی کہ جو اپنی اچھائیوں کی بنیاد پر اپنے کو بہتر سمجھتے ہیں، خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں. اس سے بدتر وہ افراد کہ جو برائی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی جیسے آج کے دور میں، آج کے دور میں کیا جو ایک بہت بڑا نعرہ ہے فریڈم کا، یہ فریڈم اگر خواہشات کی غلامی سے آزادی کا نام ہو، یہ فریڈم اگر شیطانی فکر سے آزاد ہونے کا نام ہو تو بہت خوشی کی بات ہے. لیکن یہ فریڈم کس چیز کی ہے؟ یہ انسانی اقدار سے آزادی کا نام کا نعرہ ہے. یعنی میں کس چیز سے آزاد ہوں؟ میں اس بات سے آزاد ہوں کہ میرا کوئی خدا نہیں ہے. میں اس بات سے آزاد ہوں کہ مجھے کسی کو جا کے حساب نہیں دینا، اور اس کے نتیجے میں کسی کی اطاعت نہیں کرتا. یعنی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو مجھے اپنے آگے جھکا لے. یہ فریڈم جو آج کل کے زندگی میں، آج کل کے دور میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جیسے آئمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو اس جگہ جا کے گناہ کرو کہ جو خدا کی مملکت کی حدود سے باہر ہو. تم خود بندہ خدا ہو، تمہارے پاس جتنی چیزیں ہیں سب خدا کی دی ہوئی ہیں، زندگی اس کی عطا کردہ ہے، اور پھر کہتے ہو کہ میں کسی کی نہیں مانتا. تو اپنی ایک زندگی بنا لو، اپنے لیے کوئی مملکت تلاش کر لو، اور پھر وہاں جا کے جو دل چاہے کرو. یا اسی طریقے سے بہت سارے ایسے کاموں کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ میں تھوڑی سی اسپیسیفک ہو کے ایگزامپلس بیان کروں کہ خاص طور سے نوجوان بچے ایک بہت بڑی مصیبت جو ان کے سر آتی ہے، جیسے سگریٹ ہے، کہ سگریٹ ہے یا اور اس قسم کی جو دوسرے یعنی غلط قسم کے براہ روی کے مشاغل ہیں، کہ جو لوگ ان مشاغل کی طرف ان کو دعوت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے، کرو. یعنی کہ جیسے سگریٹ اگر پینا ہے، اس کا دھواں نکالنا ہے، تو ایک خاص انداز سے کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت عمدہ لگ رہے ہیں، بہت اچھی ہماری صورت نظر آ رہی ہے. یعنی یہ چھوٹی سی مثال اور وہ بڑی سی مثال، دونوں اینڈ پر آپ اس کو رکھ کے دیکھ لیں کہ یہ انسان کے لیے اور انسان کے کیریکٹر کو تباہ کرنے کے لیے بدترین چیز ہے. کون سی چیز؟ کہ انسان ایک غلط کام کرے اور غلط کام کرنے پر اپنے کو اچھا سمجھے. ٹھیک ہے، اس کی چھوٹی سے لے کے بڑی تک مثال تک، یعنی کہ بڑی سے بڑی مثال میں نے دے دی جو آج کی دنیا میں، کہ آزادی، اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. کس چیز سے آزاد؟ انسانی اقدار اور خدا کی بندگی سے آزاد ہو کہ ہم آزاد ہیں. یا وہ چھوٹی سے چھوٹی مثال میں نے آپ کو دے دی. تو امام کی حدیث کے مطابق کوئی بھی شخص جو اپنی برائی کو اچھا سمجھے یا برا کام کرنے کے بعد اپنے کو لائق تعریف جانے، ہمارے ملک میں یہ بہت ہوتا ہے، میں نے اتنے لوگوں کو دھوکہ دے کے اتنا مال جمع کر لیا، کہا جاتا ہے کہ نہیں ویری کلیور پرسن، یہ بہت کلیور بہت ہوشیار آدمی ہے کہ جس نے اتنے آدمیوں کو بیوقوف بنا کے اتنا فائدہ اٹھا لیا. یہ اس سب کی مثالیں، اور اسی کے بارے میں، اسی قسم کے کیریکٹر کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ قل، اے پیغمبر کہہ دو ان سے، حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ کیا میں تم کو خبر دوں اس کی جو عمل میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ہے، جو عمل میں سب سے زیادہ لاس میں. یعنی ہم اپنے اعمال کرتے ہیں اور ہم امیدوار ہیں نا کہ عمل دیں گے اور خدا سے جنت لیں گے، جو اس ٹریڈنگ میں عمل کی ٹریڈنگ میں سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والا ہے. آؤ میں اس کے بارے میں تمہیں خبر دوں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں گمراہ کن کوشش کرتے ہیں, یعنی ایفرٹ کرتے ہیں لیکن وہ ساری کی ساری ایفرٹ کیا ہے, گمراہی کے رستے میں, خرابی کے رستے میں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور اپنے خیال میں اپنے ذہن میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. رستہ گمراہی کا, اور خود یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ لاس والی ٹریڈنگ کر کے اس زندگی سے باہر نکلیں گے, کہ کام سارے گمراہوں والے, کام سارے خرابی کی راہوں والے, اور اس کے بعد یہ سوچتے رہنا کہ ہم بہت زیادہ نیکی کر رہے ہیں. اس کی علامت کیا ہے؟ اب اگلا سوال آپ کے ذہن میں, میرے خیال یہ بات کلیئر نہیں بھی ہوگی کہ میں نے بات کیا کہی, یہ کس قسم کے گمراہی کا رستہ کون سا ہوتا ہے. تو اس کی علامت, اس کی سائن, اس کا انڈیکیٹر کیا ہے؟ الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, یہ کون لوگ ہیں جو زندگی میں گمراہوں والے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھائی کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کی آیتوں اور خدا کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنے رب کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ حضرات میں سے کتنے لوگ اس جملے کو ہضم کر پائیں گے, لیکن کیونکہ آیت ہے اس لیے میں نے اس کو پڑھ دیا, ورنہ اس کے لیے بھی پورا ایک بیک گراؤنڈ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کو, یعنی قرآن کریم کے اندر کم از کم 10 سے 12 آیتیں ایسی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی کے سفر میں خدا سے ملاقات کرے گا اور اس وقت اسے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا, نظر آ جائے گا کہ اس نے زندگی کیسی گزاری اور وہ کس مقام کا مستحق ہے اور اہل ہے. تو جو انسان اپنی زندگی میں یہ امید ہٹا دیتا ہے, یہ خیال ہٹا دیتا ہے کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے, مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس زندگی میں سارے کام کون سے کرتے ہیں؟ گمراہوں والے کام کرتے ہیں اور خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہے, خرابی اور برائی پھیلاتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نیکی کا پرچار کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں یہاں بیٹھ کے شاید مثالیں نہیں دے سکتا, ورنہ آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتا کہ آج کی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. کھلم کھلا فتنہ اور گمراہی کا پرچار کیا جا رہا ہے, کس چیز کے نام پر؟ کبھی ہیومینٹی کے نام پر, کبھی ویلیوز کے نام پر, کبھی کسی اور چیز کے نام پر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آخرت میں میدان حشر میں خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو سب سے زیادہ نقصان والا جو اکاؤنٹ ہوگا, سب سے زیادہ گریٹسٹ لاس جس اکاؤنٹ میں ہوگا, وہ ان کے اکاؤنٹ میں ہوگا. ٹھیک, تو ایک خود پسندی وہ ہے کہ جو انسان اپنی نیکیوں کے حوالے سے کرتا ہے. اس کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ کیا ہے؟ کہ میں لوگوں سے ایمان میں بہتر ہوں, میں نیکیوں میں بہتر ہوں, دوسرے لوگ جو نیکیاں انجام دے رہے ہیں وہ مجھ سے کمتر ہیں. اس کے بعد وہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ اب میری نیکیوں کی وجہ سے خدا پر واجب ہو گیا کہ مجھے جنت دے, خدا پر واجب ہو گیا کہ میرے تمام کاموں کا خیال رکھے, میرے مسائل کو حل کرے, اور اگر مجھے کہیں سے کوئی پرابلم آ رہی ہے تو خدا کے لیے بات جائز نہیں ہے کیونکہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں. اس درجے پہ اپنے کو رکھنا شروع کر دیا. اس سے اوپر کہ میں اولیاء خدا اور مقربین میں شامل ہو گیا ہوں, میں خدا کی محبت کا مرکز ہو گیا ہوں. حالانکہ جو افراد, جو انسان اس درجے پر ہیں فائز, وہ کبھی اس طریقے سے اظہار نہیں کرتے. میں صرف ایک مثال آپ کو دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ کی آیت 121 ہے. اذ قال له ربه اسلم, جناب ابراہیم علیہ السلام, اذ قال جب کہا اس سے لہو ربہ اس کے رب نے اسلم میرے فرما بردار ہو جاؤ. اچھا ہم لوگ کیونکہ قرآن کی زبان سے قرآن کی لغت سے انداز سے ناواقف ہیں اس لیے اس جملے کی عظمت کو نہیں پہچان پاتے. میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں وضاحت کرنے کی. اذ قال جب کہا لہو اس سے, یعنی یہ لہو کیا ہے, سنگولر ہے پلورل ہے؟ سنگولر ہے. ربہو اس کے رب نے, یہاں بھی جو پارٹ آف یعنی کہ جو گفتگو ہے سیغا ہے وہ واحد ہے, جمع ہے, سنگولر ہے پلورل ہے؟ سنگولر ہے. اگر کسی بندے سے خدا واحد کے طور پر گفتگو کرے اس سے بڑے اعزاز کی اور کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا تھوڑا سا یہ چیزیں کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی لیکن انشاءاللہ رفتہ رفتہ کلیریفائی ہوتی جائیں گی. یعنی خدا اگر کسی بندے سے اس انداز سے بات کرے کہ میں, زیادہ تر قرآن کریم میں بات ہوتی انا یعنی ہم, جس سے خدا اس طریقے سے بات کرے میں اس کا رب اس سے, یہ بہت بلند درجے کی بات ہے, بہت اعلیٰ معیار کی بات ہے. تو جب خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس معیار پہ بات کی, جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب کس انداز سے دیا؟ قال اسلمت لرب العالمین, یعنی کہا کہ ہاں میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں, میں جھک گیا رب العالمین کے سامنے. یعنی جس طریقے سے کہ پوری کائنات اس کے آگے سجدہ ریز ہے ویسے ہی میں بھی جھک گیا. تو جو انسان در حقیقت اس مقام بلند پہ فائز ہیں ان سے سوائے عاجزی کے اور کوئی دوسری چیز صادر نہیں ہوتی. حضور کے جتنے بھی کلمات ہیں جو قرآن کریم میں آئے سب کو آپ دیکھ لیجئے پڑھ لیجئے, کہ پیغمبر اکرم جب اپنے بارے میں فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں, اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نزل الکتاب, بے شک میرا ولی میرا سرپرست میرا رہبر میرا رہنما اللہ ہے جو کتاب نازل کرنے والا ہے. پھر وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ, اور یہ خصوصیت صرف مجھے حاصل نہیں ہے بلکہ ہر وہ انسان جو صالح ہے خدا اس کا ولی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ چیز ہے جو عاجزی ہے. پیغمبر اکرم سے ہی ایک جملہ منقول ہے, خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک, اے میرے رب ہم نے تیری معرفت کا حق کچھ بھی نہیں ادا کیا. وما عرفناک, اور نہیں ہم نے تیری معرفت حاصل کی, حق معرفتک جیسا کہ تیری معرفت حاصل کرنے کا حق. وما عبدناک, اور نہیں ہم نے تیری بندگی کی, حق عبادتک جیسا کہ تیری بندگی ادا کرنے کا حق. تو جو حقیقتاً اس درجے پر فائز ہیں, خدا کے محب ہیں, خدا کے محبوب ہیں, خدا کے ولی ہیں, نجیب ہیں, صفی ہیں یا وسیع, وہ افراد جب خدا کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں سامنے آتے ہیں, دعا افتتاح کا یہ جملہ ہے نا, فرحم عبدک الجاہل, یہ دعا کس سے منقول ہے؟ کسی عالم سے نہیں, امام علیہ السلام سے. اور امام کے رتبے کی ہستی جب اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں, فرحم رحم کر اس پر عبدکل جو تیرا بندہ ہے جاہل, تیرے مقابلے میں جب میرا علم آتا ہے تو کچھ نہیں ہے. لوگوں کے مقابلے میں امام کا علم سمندر کی طرح ہے لیکن خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. تو جو حقیقتاً اس درجے پر فائز ہیں ان کی عاجزی کو ملاحظہ کریں, ان کی ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کو ملاحظہ کریں. تو ہم جیسے لوگ کہ جن کی عبادتیں دکھاوے سے، ریاکاری سے، بے توجہی سے، بے معرفتی سے پر ہوں، ہمیں کوئی حق پہنچتا ہے کہ خود پسندی یا اپنی عبادت کے بارے میں کوئی ناز کریں کہ ہم نے عبادت کر لی، ہم نے یہ نیکی کر لی، ہم نے اچھائی کر لی؟ تو ایک پہلو یہ خود پسندی کا کہ جو اچھائی کرے اور اپنے کو اپنے بارے میں خود پسندی کا شکار ہو اور یہاں تک پہنچ جائے کہ سمجھنے لگے کہ میں نے خدا پر احسان کیا کہ میں نے دین خدا کو قبول کر لیا، اب خدا کو چاہیے کہ وہ میرا مقروض ہے، اب میرے سارے کام کرے، اب خدا کو چاہیے کہ میرے لیے جنت کی بہترین نعمتیں تیار کرے. ایک یہ پہلو جو انسان کے عمل کو تباہ برباد کر دے گا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ خدا نخواستہ برائی سرزد ہو، خرابی ہو اور اس پہ فخر کرے کہ میں کسی کا بندہ نہیں ہوں، میں کسی کی اطاعت نہیں کرتا، میں آزاد ہوں، جو دل چاہے کرتا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں انسان کے ہر نیک عمل کو فاسد کرنے والی ہیں، جیسے سرکہ دودھ کو خراب کر دیتا ہے، یا جیسے ایک پاک پانی کے برتن میں دو قطرے نجاست کے پڑ جائیں تو وہ قابل استعمال نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اب آخر میں دو تین حدیثیں میں آپ کو سنا کے جو بیان کرتے ہیں عجب کے ہی حوالے سے، اور بڑی اہم یہاں پر گفتگو ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کریں. جناب موسیٰ ابن عمران پیغمبر خدا، یعنی امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ ابن عمران نے شیطان سے پوچھا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر نبی کے شیطان سے ملاقات کا ذکر ہے، ہر پیغمبر کے، اور وہ مکالمات ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ مجھے خبر دو اس گناہ کے بارے میں کہ جب آدم کا بیٹا، اولاد آدم، اس گناہ کو انجام دے تو تجھے اس پر غلبہ اور تسلط اور کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے. بات واضح ہو رہی؟ سوال کیا ہے کہ اے ابلیس، اے شیطان، مجھے اس گناہ کی خبر دو کہ جب ابن آدم، آدم کی اولاد، اس گناہ کو انجام دے تو تجھے اس پر تسلط آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے، غلبہ ہو جاتا ہے، تو اس کی لائف کو آرام سے کنٹرول کر لیتا ہے، پھر اس کے وجود کو. شیطان نے کہا کہ جب وہ عجب کرتا ہے، جب وہ اپنے عمل کو اچھا سمجھنا شروع کرتا ہے، جب اپنے آپ کو نیک اور بلند سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے عمل کو بزرگ سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے گناہ کو چھوٹا دیکھنے لگتا ہے، کب مجھے اور اولاد آدم پہ کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے؟ کہ جب وہ اپنے وجود کو کہے کہ میں بہت اچھا ہوں، اپنے نفس کو سمجھے کہ میں بہت خوب ہوں، اپنی نیکی کی طرف دیکھے تو کہے کتنی عظیم نیکی ہے میری، اور اپنے گناہ کی طرف دیکھے تو کہے کتنے کم گناہ ہیں. جب یہ تین چیزیں اولاد آدم میں آ جائیں تو مجھے اس پر کنٹرول حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. خود پسندی کی یہ مصیبت. امام صادق علیہ السلام تقریباً یہی جملے ہیں، لیکن ایک دوسرا نتیجہ آپ دے رہے ہیں. کیا آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تین چیزیں اولاد آدم میں آ جائیں، یہ شیطان کہہ رہا ہے، یعنی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر تین چیزیں اولاد آدم میں آ جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی کرتا رہے، یعنی جتنی نمازیں دل چاہے پڑھ لے، جتنے روزے رکھ لے، جتنے حج کر لے، جتنی زیارتیں کر لے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے پھر اس کے بعد، اگر تین چیزیں اس میں آ جائیں. پہلی چیز کیا ہے؟ کہ اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا شروع کر دے، اپنے گناہ کو بھول جائے، اور اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بہتر اور اچھا سمجھنا شروع کر دے. تینوں باتیں وہی ہیں لیکن نتیجہ ایک دوسرا آپ دے رہے ہیں، کہ پھر شیطان اور ابلیس کہتا ہے کہ اب مجھے پرواہ نہیں ہے، کچھ بھی کرتا رہے. اگر یہ تین کوالٹیز پیدا ہو گئیں معاذ اللہ اولاد آدم میں، تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں قبول ہونے والا نہیں ہے. اور آخری بات آج کی حد تک, اور یہ بہت عجیب حدیث ہے, بہت عجیب حدیث ہے کہ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر خدا کی طرف وحی کی, اور یہ بھی چھٹے امام سے, اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا قال اللہ عز وجل لداؤد یا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین, اے داؤد گناہگاروں کو خوشخبری سنا دو اور صدیقین کو, نیکی کا کام کرنے والے نہیں, صدیقین بہت بلند درجہ ہے, یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نیکی کرنے والوں کو ڈراؤ. حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کا یہ جملہ سن کے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے, یعنی الٹی بات ہے کہ گناہگاروں کو خوشخبری دو اور جو صدیقین یعنی جو بلند مرتبہ نیکی کرنے والے ہیں ان کو ڈراؤ جا کے. تو فرمایا کیف ابشر المذنبین وانذر الصدیقین, یہ کام میں کیسے کروں, مجھے نہیں یہ بات سمجھ میں آئی. تو جواب دیا یا داؤد بشر المذنبین انی اقبل التوبۃ واعفو عن الذنب, گناہگاروں کو جا کے خوشخبری یہ دے دو کہ میں توبہ کا قبول کرنے والا ہوں اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں, لہذا میری نعمت میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. وانذر الصدیقین, اور صدیقین کو جا کے ڈراؤ ان لا یعجبوا باعمالہم, کہ اپنے عمل پر خود پسند نہیں ہو جانا, یعنی جو نیکی کرتے ہیں جو صادقین ہیں ان کو اس بات کا ڈر سناؤ کہ اپنے عمل پہ خود پسند نہیں ہو جانا. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ أَنْصَبَهُ لِلْحِسَابِ إِلَّا هَلَكَ, کیونکہ اگر میں نے, بس کاش کہ یہ جملہ ہمارے قلوب میں جذب ہو جائے, اگر میں نے کسی بندے سے حساب لے لیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی, تھوڑی سی وضاحت چاہیے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ صدیقین کو ڈراؤ کہ کہیں وہ اپنے اعمال پر خود پسند نہ ہو جائیں. اگر میں نے کسی بندے سے حساب لے لیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا, یعنی کوئی انسان اس قابل نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جا کے کہے کہ میرا حساب لے لے. جس کو جو کچھ ملے گا اولین اور آخرین میں سب کا سب رحمت خدا سے, چاہے اس بندے کا تعلق علیین سے ہو یا سافلین سے ہو. یہ کمال کلام ہے, یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جسے آپ کہہ لیجئے کہ عجب کے حوالے سے, خود پسندی کے حوالے سے مین تھیم اور کنسپٹ ہے کہ بندہ کچھ بھی کر لے لیکن رب کی نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ جملے امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی ہیں اور دعائے عرفہ میں بھی ہیں امام حسین علیہ السلام کی, کہ اگر میں اس قدر تیری نعمتوں کے شکر میں سجدے کروں کہ میری گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے تو واللہ تیری ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا. اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر نعمت کا شکر, ہر نعمت کا شکر ایک جدید شکر کو ایجاد کرتا ہے, کیونکہ نعمت کا جب میں نے شکر ادا کیا تو یہ توفیق کس نے دی, میرے جسم میں طاقت کس نے دی, میری زبان میں گویائی کس نے دی, یعنی ہر نعمت کا شکر ادا کروں تو اس سے کہیں زیادہ نعمتوں کا شکر اور واجب ہو جاتا ہے. یہ ہے اصل بندگی اور عبادت کی حقیقت, نہ کہ انسان اس فریب میں مبتلا ہو جائے, اس دھوکے میں کا شکار ہو جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ کوئی ایسی نیکی ہے کہ جس کا خدا کو چاہیے کہ مجھے اجر دے، اور اس سے بدتر یہ کہ میں گویا کہ خدا پہ نعوذ باللہ احسان کر رہا ہوں۔ تو بس بات ہم نے آج کی حد تک ختم کی۔ پھر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم قلب کی زمین کو خراب کرنے والے فساد اور خرابیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے دو چیزوں کا ذکر کیا، پہلی چیز ریاکاری یا شو آف، یا اس نیت کے ساتھ کام کرنا کہ دوسرے دیکھیں اور میری تعریف کریں، یا دوسرے دیکھیں اور مجھے اچھا سمجھیں، یا دوسرے دیکھیں مجھے عزت دیں۔ اور یہی چیز ایک نئی خرابی پیدا کرتی ہے کہ انسان جب دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اپنے کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس چیز کا نام ہے عجب اور خود پسندی، جس کے نقصانات کا آج ہم نے ذکر کیا، اور کل انشاءاللہ پھر اس سے آگے بڑھ کے تکبر کے بارے میں بات کریں گے۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی نہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس جی 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 ہاں جی ہاں، یعنی کہ انسان کا دوسروں کے ساتھ انٹریکشن صرف بیسیکلی دو وجوہات سے ہونا چاہیے، یا سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے۔ کسی کی ایپ جوئی کے لیے انٹریکشن کبھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ بہت کلیئر رہے ہمارے ذہن میں کہ اس نیت سے میں کسی کے عمل کو نہ دیکھوں کہ اس میں خرابی تلاش کروں۔ اور اگر بظاہر، یعنی کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے اس حدیث میں، میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ میں بہت طولانی ہو جائے، اسی حدیث کے ہی حوالے سے آپ نے یہ بات بیان کی ہے تشریح میں کہ کسی کے برے عمل کو دیکھو تو یہ سوچو کہ شاید کہ خدا اس کو توفیق توبہ دے دے، اور جب یہ انتقال کرے تو ایک مومن کی حیثیت سے انتقال کرے، اور جب اپنے عمل کی طرف نظر کرو تو کہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھے گمراہ کر دے اور جب میں مروں تو بدبخت مروں۔ کہ اگر اپنی اچھائی اور دوسرے کی برائی نظر آئے تو یہ سوچو، ٹھیک ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔